السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کا آپریشن جاری، 9 مشتبہ شدت پسند مارے گئے۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
روامہ اسلام آباد سے تحویل میں لیے گئے امریکی شہری میتھیو کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغانستان میں طالبان کی کاروائیاں جاری، صوبہ قندوز کے ایک ضلع پر جنگجوؤں کا قبضہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
بلوچستان کے ضلع چمن میں کشیدگی کے بعد پاک افغان سرحدی راستہ بند، تاجروں اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، ترکی اگلے 6 ماہ میں شام میں ایک مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ طالبان نے افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ایک اہم ضلعی مرکز پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر پر کئی سمت سے ہونے والے طالبان کے حملے کے بعد سرکاری فورسز کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
افغان طالبان نے ہفتے کو افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ایک اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد سرکاری فورسز کو صوبے کے دارالحکومت کی طرف پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ طالبان نے گزشتہ سال قندوز شہر پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر افغان فورسز نے امریکی افواج کی مدد سے یہاں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے افغان عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ہفتے کو صوبے قندوز کے خان آباد کے ضلع پر قبضہ کر لیا، جو قندوز کو تخار اور دیگر شمالی اضلاع سے ملاتا ہے۔ دیگر کئی اضلاع میں بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ خان آباد کے ضلعی سربراہ حیات اللہ امیری کے مطابق طالبان نے کئی اطراف سے ضلع پر حملہ کیا تھا اور کئی گھنٹوں تک انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے بقول جب افغان فورسز کو مزید کومک نہ ملی تو خان آباد ضلع طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ دارالحکومت کابل میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسلحے اور کمک کی کمی اس ضلع پر طالبان کے قبضے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ طالبان نے 5 دن قبل خان آباد سے متصل صوبے بغلان کے ایک ضلع پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اس دوران انہوں نے سرکاری فورسز کی کئی گاڑیوں اور اسلحے کو بھی لوٹ لیا۔ قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر گزشتہ سال ستمبر میں پہلی بار طالبان نے قبضہ کیا تھا، اور امریکی اور اتحادی فورسز کی طرف سے 2001 میں طالبان کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد جنگجوؤں کی طرف سے یہ سب سے بڑی کاروائی تھی۔ طالبان نے چند دن تک قندوز پر قبضہ برقرار رکھا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کے بعد طالبان کا قبضہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری طرف شمال مشرقی صوبے بغلان کے ایک بڑے علاقے پر طالبان کے بڑے حملے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مقامی افراد کو یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے جاری جھڑپوں کی وجہ سے بغلان کے لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مقامی اسکول پیر سے بند ہیں۔ طالبان عسکریت پسند بغلان صوبے میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک مربوط حملے کے بعد دانائے گوری ضلع پر قبضہ کر لیا تھا۔ رواں ہفتے ہی افغانستان میں تعینات امریکی فورسز نے B-52 لڑاکا طیاروں سے طالبان جنگجوؤں کے خلاف کاروائیاں کیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک کارکن لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں باعث تشویش ہیں، کیونکہ ان سے عام افغان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
میرے خیال میں یہ تشویش کا بات ہے، لیکن جس تک میڈیا کا بات ہے اس بھی نہیں آیا، اس لیے کہ گزشتہ سال اور 2015 اور 2014 میں جو صورتحال تھا اس سے ابھی صورتحال جو ہے وہ تو بہتر ہے، لیکن یہ تو لڑائی ہے اور جنگ ہے، جنگ تو چلتا آ رہا ہے، لوگ بے جا ہو جائے گا، اور جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف لوگ مر رہا ہے اور آئی ڈی پی ہو جائے گا۔
دری اسنا جمعے کی شب پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغانستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانوں کی زیر قیادت امن عمل ہی جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن کا قابل عمل حل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی گزرگاہ باب دوستی پر افغان شہریوں کی جانب سے حملے اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے بعد بند کر دیا ہے۔ توڑ پھوڑ کے یہ واقعات بھارتی یوم آزادی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی کے موقع پر ہوئے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر قائم سرحدی راستہ باب دوستی ہفتے کو دوسرے روز بھی بند رہا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جب تک باب دوستی دوبارہ کھولنے کے واضح احکامات نہیں ملتے اس وقت تک یہ سرحدی راستہ بند رہے گا۔ سرحد کی بندش کے باعث افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے سامان رسد کی سپلائی معطل ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو بھی سنگین مشکلات کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے اپنی تقریر میں بلوچستان میں حالات کی خرابی کے ذکر کے خلاف جمعرات کو صوبے کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح چمن میں بھی لوگوں نے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا چمن شہر کے بعد پاک افغان سرحد پر دوستی گیٹ کی طرف گئے اور وہاں بلوچ قوم پرست رہنما برامداغ بگٹی اور بھارت کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کی، جس کے رد عمل میں جمعے کو افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر سرحدی علاقے سپن بولدک کے لوگوں نے بھی ریلی نکالی اور پاک افغان سرحد پر باب دوستی پر آ کر پاکستان کے خلاف مظاہرہ اور نعرے بازی کی۔ پاکستانی حکام کا الزام ہے کہ افغانستان کی جانب سے احتجاج کرنے والوں نے باب دوستی کی جانب پتھراؤ بھی کیا، تاہم افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سرحد بند ہونے سے مقامی لوگوں کے علاوہ تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چمن میں انجمن تاجران کے صدر صادق خان اچکزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ باب دوستی کے راستے روزانہ بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جو دو روز سے بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی دونوں جانب کھڑی ہیں۔
یہ لوگ یہاں چمن آتے ہیں، ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں، مگر یہ ان کی تقریباً 50-70,000 آبادی کی لگ بھگ ان لوگوں کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ بالکل آج دو دن ہوا ہے یہ بند ہے۔ دوسری جانب یہ جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہے، ہمارے مال برادر گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں کسٹم میں کھڑی ہوئی ہے، جس میں سبزیاں ہیں، جس میں فروٹ ہے، جس میں شگنوں کی بہت اشیاء ہیں، وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم بالا حکام کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔
تاجر صادق خان اچکزئی نے سرحد کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال سے جہاں افغانستان سے علاج معالجے کے لیے پاکستان آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہاں سپن بولدک میں قائم منڈی میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاک افغان سرحد پر قائم دوستی گیٹ کے ذریعے روزانہ تقریباً 18,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ عام شہری اور افغان مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سرحدی راستے پر اس سے قبل کئی بار کشیدگی کے باعث کئی روز تک بند رہا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغان عہدیداروں اور شورش پسندوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان فورسز نے رات بھر کے دوران اور علی صبح سے قبل مشرقی اور شمالی افغانستان کے دو اضلاع پر حملے کیے ہیں، جن میں سے ایک پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہفتے کے روز ترکی کے وزیر اعظم بنالی یلدرم نے اعلان کیا کہ ان کا ملک شام میں نسلی بنیاد پر ہونے والے مزید اختلافات کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹروں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ نے اس وقت میڈیا میں تنقید کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا جب انہوں نے خود کو ایک ایسے مسلمان فوجی کے خاندان کے ساتھ متصادم پایا جنہوں نے اپنے وطن امریکہ کے لیے لڑتے ہوئے جان قربان کی تھی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بوب نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی محکمہ دفاع میں اس مقام پر جہاں انتہا پسندوں نے تقریباً 15 سال پہلے حملہ کیا تھا، ایک عبادت گاہ یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں اذان کی آواز بھی گونجتی ہے۔ داؤد اکبر آرمی کے پانچ مسلمان اماموں میں سے ایک ہیں. یہاں محکمہ دفاع میں تعیناتی کے بعد سے وہ روزانہ ظہر کی نماز کی امامت کرتے ہیں. نمازیوں میں سے ایک حبیبہ حیدر کہتی ہیں,
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a
اصل بات اس کمیونٹی کی ہے جو انہوں نے تشکیل دی ہے, یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ فراہم کی ہے جہاں آ کر ہم روزانہ نماز ادا کر سکتے ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. داؤد اکبر ہمارے ذہنوں میں کسی لیفٹیننٹ کرنل کا جو خاکہ ہے اس سے خاصے مختلف ہیں. وہ مغربی افریقہ کے ملک گھانا سے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں,
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this
میرے والد مجھے گھانا کی فوج میں امام کی حیثیت سے کمیشن دلانا چاہتے تھے, لیکن پھر میرا نام امریکہ کی ویزا لاٹری میں نکل آیا, اور جب آپ افریقہ میں پلے بڑے ہوں تو امریکہ آپ کے لیے خوشحالی کی سرزمین ہوتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. امریکہ آ کر انہوں نے پہلے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, لیکن چند ماہ ان شریر طالب علموں کو پڑھانے کے بعد انہیں لگا کہ انہیں زیادہ نظم و ضبط والی جگہ کی ضرورت ہے.
So the military was very easy for me to just be part of it.
چنانچہ ملٹری کا حصہ بن جانا مجھے بہت آسان لگا. یہاں مجھے بالکل اپنے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے. فوج میں ملازمت کے دوران وہ افغانستان اور عراق کے جنگی محاذوں پر بھی گئے. وہ کہتی ہیں کہ اکثر و بیشتر اپنی یونٹ کے واحد مسلمان رکن کی حیثیت سے میں ثقافتوں میں موجود فرق مٹانے کے لیے ایک رابطے کا کام کرتا رہا ہوں. ان کے الفاظ, انہیں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ امریکہ میں کوئی مسلمان ہوتا ہے, خاص طور سے امریکی فوج میں. وہ مجھے یونیفارم میں دیکھتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں, لیکن پھر وہ خوش بھی ہوتے ہیں. خود اپنے گھر میں داؤد اکبر اپنے بچوں کو اسلامی اقدار اور کردار کی اہمیت سمجھاتے ہیں. ان کا بیٹا کہتا ہے,
We can get the good grades, but without the character, it means nothing.
وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اچھے نمبر تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اچھے کردار کے بغیر یہ بے معنی ہے. امریکہ میں اس تجویز کے بارے میں موجود سیاسی اختلاف کے درمیان جو اس ملک میں مسلمانوں کی آمد پر پابندی لگانے کے بارے میں ہے, اکبر اپنے خاندان کو انسانوں کے ساتھ مہربانی کا درس دیتے ہیں. فوج کے امام کی حیثیت سے انہوں نے تقریباً دو عشرے امریکہ کے لیے خدمات انجام دی ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قدورت نہیں رکھتے جو ان کے عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
Definitely some of these things are based on ignorance and I always see this as an opportunity to teach people. So I want to move on.
وہ کہتے ہیں یقیناً ان میں سے کچھ چیزیں لا علمی کی وجہ سے ہیں, اور میں اس چیز کو ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ایک موقع سے تعبیر کرتا ہوں. میں آگے جانا چاہتا ہوں, میں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کہانی مجھے بیان کرے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور افریقی امریکیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں پولیس کی حمایت میں پیش ہیں. دونوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی پولیس سے ملاقاتیں کی ہیں. وائس آف امریکہ کی زلتی کا حق کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل. جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹروں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. مشیگن کے علاقے ڈیمنڈیل میں ایک تقریر کے دوران مسٹر ٹرمپ نے لگ بھگ 150 کلومیٹر مشرق میں واقع ڈیٹرائٹ شہر کو ایک ایسی مثال کے طور پر استعمال کیا کہ ڈیموکریٹس نے شہری علاقوں کو کس طرح نظر انداز کیا. وائس آف امریکہ کی زلتیکا ہوپ کی رپورٹ کی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
ٹرمپ نے نیو کیرولائنا میں اپنے خطاب کے آغاز میں لوئیزیانا میں تاریخی سیلاب کے متاثرین کے لیے حمایت کا اظہار کیا, لیکن جیسے ہی وہ سیاسی ایجنڈے پر پہنچے انہوں نے امن و امان کو اولین ترجیح دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں,
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موقع پر ملک کے ان پولیس افسروں اور قانون نافذ کرنے والے افسروں کا شکریہ ادا کرنے دیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عظیم قربانیاں دیں, اور یہ مشکل ہیں. یہ تھے ٹرمپ کے الفاظ. ٹرمپ ٹرمپ نے امریکی سیکیورٹی، معیشت، صحت عامہ اور مستقبل کی صورتحال کی افسردہ تصویر پیش کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار ڈیموکریٹس اور کلنٹن کو ٹھہرایا، جنہیں وہ مسلسل جھوٹا کہتے آئے ہیں۔
If I'm elected president, this chaos and violence will end, and it will end very, very quickly.
اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو افراتفری اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ ٹرمپ کی مہم کی نئی مینیجر پولسٹر کیلیان کونوے اور برائٹ بارٹ نیوز کے چیئرمین سٹیفن بینن نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مستند رہیں اور پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ رائیاما کے جائزوں کے بعد اپنی مہم کی انتظامیہ میں رد و بدل پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عام سیاست دانوں کی طرح خود پر زبردستی نہیں چاہتے۔ کلنٹن کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ ٹرمپ کو تبدیل نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ ہیں۔
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
وہ اپنی مہم سے جسے چاہے نکال باہر کریں، نئے لوگوں کو بھرتی کریں، وہ انہیں ٹیلی پرومپٹر پر نئے الفاظ پڑھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جمعرات کے روز کلنٹن کی مہم بھی قانون نافذ کرنے والوں پر مرکوز رہی، لیکن نیو یارک میں ملک کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پولیس اور کمیونٹی کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا۔
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across the country underscore how difficult and important the work is.
میرے خیال میں ڈیلس اور بیٹن روج سے لے کر ملواکی اور ملک بھر میں ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہمارے آگے کتنا مشکل اور اہم کام ہے، یعنی کہ پولیس اہلکاروں اور اپنی کمیونٹیز کے درمیان اعتماد اور احترام کے تعلق کو بحال کیا جائے۔ ٹرمپ کی طرح انہوں نے بھی قانون کے احترام کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ٹرمپ کے برعکس انہوں نے تجویز دی کہ بہتری آنے میں وقت اور کوشش درکار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں۔ جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ انتہا پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف 7 سال سے جاری جنگ نے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں انسانی ہمدردی کے حوالے سے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ریاست بورنو تشدد سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اب خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ نائجیریا کے شہر ابوجا سے وائس آف امریکہ کی چیکا اودوہا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں شدید تنازع کے نتیجے میں وہاں کے باشندے مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی امداد سے محروم ہو چکے ہیں۔ نائجیریا کی حکومت نے وہاں خوراک اور غذائیت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے علاقوں میں جو اس سے پہلے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے قبضے میں تھے، وہاں لگ بھگ 2 سال کے عرصے میں پہلی بار انسانی ہمدردی کی مدد کرنے والوں کو اب کچھ محدود رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ نائجیریا کے 10 لاکھ سے زیادہ باشندے دیہاتوں پر حملوں، خودکش بم دھماکوں اور فوجی کارروائیوں سے بچنے کے لیے جو بوکو حرام کی شورش کا خاصہ رہے ہیں بھاگ کر ریاست بورنو کے صدر مقام میدوگوری میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں جہاں خوراک اور پینے کے صاف پانی تک ان کی رسائی بہت محدود ہے۔ شہر بھر میں لوگ غیر آباد زمینوں، نامکمل عمارتوں اور درختوں کے نیچے اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کئی لوگ کھیتوں سے اکٹھے کیے ہوئے پتوں پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انہیں 2 یا 3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ انہیں اس صورتحال کی توقع نہیں تھی۔ ایک پناہ گزین خاتون یا فلیماتا کہتی ہیں، ہم بہت امیدوں کے ساتھ میدوگوری آئے تھے کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہماری یہ چیزیں اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہیں۔ انہوں نے درختوں کی شاخوں اور بانسوں کی مدد سے اس میدان کے وسط میں اپنے لیے ایک خیمہ بنایا ہے جہاں 13,000 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے کام کرنے والی ربیکا کہتی ہیں
they become malnourished because they do not eat and they are not adequately fed and there's no food.
وہ غذائی قلت کا شکار ہیں کیونکہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور انہیں مناسب خوراک نہیں ملتی اور ان کے لیے خوراک موجود نہیں ہے. ربیکا سمتھ ایک نرس ہیں اور ان کا تعلق علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے والے ایک گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر سے ہے. وہ گروپ کے قائم کردہ ہسپتال میں انتہائی شدید بیماریوں میں مبتلا کچھ مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے
These cases are malnourished children that come with respiratory distress that needs O2 therapy, that needs blood transfusion, that are very, very sick. Common cases are
یہ مریض بچے غذائی قلت کا شکار ہیں جو یہاں سانس کی تکلیف کی وجہ سے لائے گئے تھے اور انہیں آکسیجن کے ذریعے علاج کی ضرورت ہے. انہیں انتقال خون کی ضرورت ہے اور یہ بچے بہت ہی زیادہ بیمار ہیں. یہاں لائے جانے والے بچوں کے عمومی امراض خسرہ اور کالی کھانسی وغیرہ ہیں. یہ الفاظ تھے ربیکا سمتھ کے جو ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر سے تعلق رکھنے والی ایک نرس ہیں. ایک اندازے کے مطابق شمال مشرقی نائجیریا میں تقریباً 6,17,000 بچے شدید غذائی قلت میں مبتلا ہیں جبکہ ان میں سے 2.5 لاکھ بچے صرف ریاست بورنو میں ہیں. امدادی اداروں نے ریاست بورنو کے کئی حصوں میں قحط کے امکان سے خبردار کیا ہے جہاں سرکاری فورسز اور بوکو حرام کے درمیان لڑائیوں سے کاشتکاری کو نقصان پہنچا ہے اور کچھ علاقوں کے لیے غیر ملکی امداد کی ترسیل رک گئی ہے. مقامی منڈیوں میں خوراک کی قلت کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حکومت بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا بندوبست کرتی ہے لیکن وہ ان سب کے لیے جنہیں پناہ گاہوں کی ضرورت ہے ناکافی ہیں. اور نائجیریا کے باشندوں کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں خوراک کی تقسیم غیر منصفانہ ہے. مکہ مصطفیٰ ایک گودام میں درجنوں دوسرے خاندانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ خود کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن خوراک تقسیم کرنے والے کیمپ میں ہر ایک کو خوراک نہیں دیتے. کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں اور کچھ کو نہیں ملتی. یہ الفاظ تھے مکہ مصطفیٰ کے. کچھ امدادی اشیاء آنے کی رفتار سست ہے. بچے ایک مقامی امدادی گروپ کی جانب سے خوراک لانے والے ٹرک کا انتظار کر رہے ہیں. وہ خوشی کے موقعوں پر گائے جانے والے گیت گا رہے ہیں. ان کے والدین اور سرپرستوں کو امید ہے کہ خوشی کے دن لوٹ آئیں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں, مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل جو آسٹیوکونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں, اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی. سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اسٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں. اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ اسٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کے دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو مایع انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے. چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مجروح ساری زندگی فیض کے ممنون رہے. تفصیل فکر و فن میں.
میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے, جل من تیرا بھی کسی کے ملن کو انامکا تو بھیتر سے.
مجروح سلطان پوری اردو کے ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مجروح ادبی شاعری پر توجہ دینے کے بجائے فلمی دنیا کی نظر ہو گئے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مجروح نے فلم انڈسٹری کو بے شمار سپر ہٹ گیت دیے.
نہ ہوتا بیچارا قدم نہ ہوتے آوارا, جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا ہو.
رو پہلا بادل
بادل میں جادی
کسی کا آنچل,
جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے, بچ نہ سکا کوئی آئے کتنے.
پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا, اس مستی میں سوجھے نا کیا کر ڈالوں حال وہیں سنبھال. او ساتھ
دل تک دیکھو دل تک دیکھو دل تک دیکھو جی, دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, او دل لینے والو دل دینا سیکھو جی, دل تک دیکھو دل تک دیکھو دل تک.
سہگل کی آواز میں مجروح کے گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ گلی کوچوں میں گونجنے لگے اور مجروح کی شہرت کو گویا پر لگ گئے.
غم دیئے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا, ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ.
بھارتی ویب سائٹ glamsham.com میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے, جس میں مجروح ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلم چراغ کے ڈائریکٹر راج کھوسلا نے انہیں ایک ایسا گیت لکھنے کو کہا جو فلم کی ہیروئن کی آنکھوں کو پر اثر طریقے سے بیان کر سکے, کیونکہ فلم کی کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن آشا پاریکھ جب اپنی بینائی کھو دیتی ہے تو اس کی دنیا کیسے اندھیر ہو جاتی ہے. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مکھڑے لکھے جو کھوسلا صاحب کو پسند نہیں آئے اور کچھ اور لکھنے کو کہا. مجروح کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ بن سکی. پھر ایک روز یوں ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی رس گھولتی آواز میں یہ مصرع ان کے کانوں میں پڑا. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان فیض صاحب کو ملا دیا. اور ان سے اس لائن کو استعمال کرنے کی اجازت چاہی جو انہوں نے فوراً عنایت فرمائی۔ مجروع کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس بات پر ان کے ممنون رہیں گے۔ مجروع نے اس لائن پر یہ غزل لکھی۔
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں انتہا پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن میں ہفتے کے روز کم از کم 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں گولہ بارود کے ذخیرے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ تازہ کارروائیاں چند روز پہلے طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کے بعد شروع ہوئی ہیں، جن میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں۔
پاکستانی فورسز کا افغان سرحد کے قریب اپنے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق وادی راجگال میں فضائی و زمینی کارروائی میں 9 مزید شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ کارروائی میں عسکریت پسندوں کے گولہ بارود کے ذخیرے سمیت 6 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے۔ روا ہفتے پاکستانی فوج نے وادی راجگال میں آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ اس علاقے میں بلند پہاڑوں کے علاوہ درے بھی ہیں جہاں نہ صرف عسکریت پسندوں نے اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھی بلکہ اس علاقے کو دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر کے یہاں اضافی دستے تعینات کیے جائیں گے تاکہ دہشت گرد اس علاقے کو سرحد پار آمد و رفت کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ فوج کی جانب سے اب تک فضائی زمینی کارروائیوں میں 30 سے زائد مشتبہ دہشت گردوں کا مارے جانے کا بتایا گیا ہے، جبکہ اس دوران عسکری پسندوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے۔ روا ہفتے ہی اس قبائلی علاقے میں قائم مورچوں کی تلاشی کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ جہاں یہ فوجی آپریشن جاری ہے وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں سے متعلق اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں۔ خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی پاکستانی فوج کارروائی کرتی رہی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات کی۔ جنرل راحیل شریف نے علاقائی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور کہا کہ ملک بھر میں دہشت گردوں اور معاونین کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہے گی۔ دری اسنا پشاور سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تاسیس جمرود میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے خیبر رائفل کے ایک صفائی شکیل خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سیکورٹی اہلکار کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ گھر سے ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے سیکورٹی اہلکار کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن میں 4 مشتبہ افراد کو سیکورٹی اہلکار کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان نے ایک امریکی باشندے میتھیو بیرٹ کو ملک سے نکال دیا ہے جس پر الزام تھا کہ وہ بلیک لسٹ ہونے کے باوجود پاکستان میں داخل ہوا۔ اسے سن 2011 میں حساس مقامات کی تصویریں اتارنے کے الزامات پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان سے امریکی شہری میتھیو بریڈ کو دوسری مرتبہ ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بلیک لسٹ قرار دیے گئے میتھیو بریڈ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں شامل افراد کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی ہوتی ہے، تاہم اس فہرست میں موجودگی کے باوجود میتھیو کو ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل خانے سے نہ صرف ویزا جاری کر دیا گیا بلکہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو امیگریشن حکام کی طرف سے بھی انہیں نہیں روکا گیا اور ضروری امیگریشن کاروائی کے بعد میتھیو وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو گئے۔ بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی پاکستان آمد کی خبروں کا وزیر داخلہ چودھری نثار نے نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے میتھیو کو اسلام آباد سے تحویل میں لے لیا تھا۔ میتھیو کو اس سے قبل 2011 میں ملک بدر کر کے بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق صوبہ پنجاب کے علاقے فتح جنگ میں ایک حساس علاقے میں قابل اعتراض سرگرمیوں پر میتھیو کا ویزا منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کیا گیا تھا، تاہم میتھیو کی قابل اعتراض سرگرمیوں کی مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی دوبارہ پاکستان میں داخلے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، اور اس دوران نہ صرف اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر امیگریشن کے عملے سے پوچھ گچھ کی گئی بلکہ ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے کے ویزا سیکشن کے عہدیداروں سے بھی سوال کیے گئے۔ کونسل خانے کے متعلقہ عہدیداروں کے مطابق میتھیو کو اس بنا پر ویزا جاری کیا گیا کہ ان کا نام سسٹم میں بلیک لسٹ کے طور پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میتھیو بریڈ کا ویزا فارم مکمل نہیں تھا اور اس کے باوجود انہیں ویزا جاری کیا گیا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ میتھیو جاسوسی میں ملوث نہیں تو پھر ان کی ملک بدری کا فیصلہ درست ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بھی مناسب تھا کہ ایک آدمی اگر کسی وقت پہ اس کو پابندی اس پہ عائد تھی آنے کی تو اس کی تحقیقات کی جاتی کہ وہ کس طرح آیا اور اس کا دیکھنے کا، لیکن اگر آج وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں پایا گیا جو کہ قابل اعتراض ہو تو پچھلی سرگرمیاں جن کے اوپر آپ نے اس کے پہ اوپر پابندی لگائی تھی داخلے، میرا خیال ہے وہ کافی ہے اور اس کو فارغ کر دینا، بھیج دینا اپنے ملک واپس، وہ زیادہ مناسب فیصلہ ہے کیونکہ بلا جواز تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی روکے رکھنا چاہیے۔ قانون کی روح سے بھی ایک درست فیصلہ سمجھا جائے گا اور انسانی حقوق کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک درست فیصلہ ہوگا۔
واضح ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں متعلقہ اداروں کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق میتھیو پاکستان میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا اور تحقیقات کے بعد حکومت نے انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ بلیک لسٹ میں موجود کوئی بھی شخص پاکستان میں داخل نہ ہو سکے، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ویزے کے اجرا اور امیگریشن کے نظام میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہفتے کے روز ترکی کے وزیر اعظم بینالی یلدرم نے اعلان کیا کہ ان کا ملک شام میں نسلی بنیاد پر ہونے والے مزید اختلافات کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ استنبول میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون ریزی کو روکنے کی ضرورت ہے، شیرخوار اور چھوٹے بچوں اور معصوم لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اگلے 6 ماہ میں خطرے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گا۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو کسی پائلٹ کے بغیر اڑنے والے جہاز یا عام طور پر ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کی تبدیلی ہی وہ واحد راستہ ہے جو حالات کو تبدیل کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں۔ مسٹر کیری علاقائی مسائل مثلاً جنوبی سوڈان کے تنازع اور صومالیہ میں جاری تشدد پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے کینیا کے صدر کنیاٹا سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ نائجیریا جائیں گے جہاں وہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت اور بدعنوانی کے مسائل اور دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے پر گفتگو کے لیے صدر بوہاری سے ملاقات کریں گے۔ مسٹر کیری بدھ اور جمعرات کا دن سعودی عرب میں گزاریں گے جہاں وہ خلیج کے علاقے کے قومی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ برطانوی ہم منصبوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر سے ملاقات کریں گے تاکہ اس کے پڑوسی ملک میں جنگ پر گفتگو کر سکیں۔ جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے منعرف ہو کر جنوبی کوریا جانے والے اپنے ایک سفارتکار کو ایک مجرم اور قبیح انسان قرار دیتے ہوئے اس کی واپسی کا حکم دیا ہے، اور آسٹریلوی حکام یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ پاپوا نیو گنی میں قائم متنازع حراستی مرکز میں سینکڑوں پناہ گزینوں کا کیا کریں۔ اس سال اپریل میں پاپوا نیو گنی کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے جزیرے مانوس پر آسٹریلیا کی زیر نگرانی قائم کردہ پناہ گزینوں کے 2 کیمپوں میں سے ایک غیر آئینی ہے۔ اس بارے میں فیل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
بدھ کے روز پاپوا نیو گنی کے وزیر اعظم پیٹر اونیل نے مینس جزیرے میں قائم عقوبت خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے مہاجرین کے محکمے کے وزیر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قید 850 افراد کا مستقبل کیا ہوگا، ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان، ایران، عراق اور شام سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی دوسرے غیر ملکی عقوبت خانے میں منتقل کر دیا جائے۔ ایک چھوٹے سے جزیرے نارو میں بھی آسٹریلیا کے زیر انتظام ایک قید خانہ قائم ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر بچوں اور عورتوں سمیت زیر حراست افراد کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں۔ ماضی میں آسٹریلیا نے کمبوڈیا اور ملائیشیا سے کہا تھا کہ ان کو وہ اپنے ملکوں میں سیاسی پناہ دے دیں۔ آسٹریلیا کی وزارت مہاجرین کے وزیر پیٹر ڈیٹون کا کہنا ہے کہ مینس جزیرے کے اکثر قیدی اپنے ملکوں کو واپس جانے کے لیے رضامند ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی پرووائڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز آف ٹیکس پیئرز اسسٹنس ٹو پرووائڈ پیکیجز آف سپورٹ ٹو ہیلپ دوز پیپل ریٹرن بیک ٹو دیئر کنٹری آف اوریجن اینڈ مینی
ہم نے ان لوگوں کو ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنے کے لیے ہزاروں ڈالر فراہم کیے ہیں اور سینکڑوں افراد نے اس پیشکش سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ سری لنکا، ویتنام اور بھارت جیسے ملکوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جانا نہ چاہیں اور انہیں کسی دوسرے ملک میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر انہیں زبردستی ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اپریل میں پاپوا نیوگنی کے ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ مینس جزیرے میں لوگوں کو قید رکھنا غیر قانونی ہے۔ آسٹریلیا اور پاپوا نیوگنی کے وزراء کے درمیان اس کے بارے میں مذاکرات ہوئے اور طے پایا گیا کہ یہ فیصلہ حتمی ہے، تاہم اس عقوبت خانے کے بند ہونے کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کے متلاشی ان قیدیوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے انہیں دوسرے آف شور قید خانوں میں بھیجنا بہتر ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمیکا سے تعلق رکھنے والے یوسین بولٹ نے ریو میں جاری اولمپکس میں جمعے کو دیر گئے 400 میٹر ریلے ریس جیت کر سونے کا تیسرا تمغہ جیت لیا، جس کے بعد اولمپکس میں ان کے طلائی تمغوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ دنیا کے اس تیز رفتار دوڑنے والے کھلاڑی نے برازیل میں جاری اولمپکس مقابلوں میں اس سے قبل 100 اور 200 میٹر کی دوڑ میں طلائی تمغے اپنے نام کیے تھے۔ جمیکا کے یوسین بولٹ اولمپکس کی تاریخ میں پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دوڑ کے تینوں مقابلوں میں لگاتار 3 مرتبہ سونے کے تمغے جیتے۔ یوسین بولٹ اس سے قبل سن 2008 میں چین کے شہر بیجنگ کے علاوہ 2012 میں لندن اولمپکس میں بھی دوڑ کے ان تینوں مقابلوں میں طلائی تمغے جیت چکے ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں سجنے والا کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ ریو اولمپکس اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں دنیا کے 200 ملکوں کے تقریباً 11,000 کھلاڑی کھیلوں کے مقابلے میں شریک ہوئے، اور اب ان میں سے کوئی اولمپک فاتح اور کوئی اپنی ہار کے ساتھ وطن واپس لوٹے گا۔ اتوار کو ریو اولمپکس کی اختتامی تقریب تاریخی امریکانا اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی، تاہم ریو اولمپکس کے 13ویں دن کے اختتام پر جہاں ریو اولمپک کے میڈلز ٹیبل پر بدستور امریکہ سر فہرست ہے، وہیں برطانیہ نے اپنے مزید 2 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر قرار رکھی ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا میں پولیو کے مکمل خاتمے کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کی کاوشوں پر اظہار خیال کیا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا میں پولیو کے مکمل خاتمے کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کی کاوشوں اور متعلقہ امور پر اظہار خیال کیا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کے بانی اور عالمی شہرت یافتہ بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ان کے ادارے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ان کی ٹیم کو ان ممالک میں اب بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔
And the numbers have come down in Pakistan and Afghanistan. So far this year, we've had 19 cases. So even adding the two that we just found in Nigeria, this is the by far the lowest year of polio cases ever. And we're getting smarter all the time about
افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس سال دونوں ملکوں میں اب تک 19 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم اب تک نائجیریا میں سامنے آنے والے دو کیسز کو بھی ملا لیں تو یہ پولیو کے اب تک سامنے آنے والے سب سے کم کیسز ہیں، اور پولیو کے خطرے پلانے کے لیے دور دراز گاؤں کی نشاندہی کرنے اور مقامی رہنماؤں تک رسائی میں ہم نے کافی پیش رفت کی ہے۔ بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ نائجیریا، پاکستان اور افغانستان میں اب بھی انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ۔
Both in Nigeria and in Pakistan, Afghanistan, our main challenge is that we have kids who the vaccinators have a tough time finding and
نائجیریا، پاکستان اور افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ ایسے بچوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہیں پولیو کے قطروں کی ضرورت ہے، اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ان تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کہاں کہاں پر ہیں۔ ہمیں ایسی ٹیموں کی ضرورت ہے جو ان بچوں تک پہنچ سکیں، اور ہمیں حکومتوں کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے بل گیٹس کے۔ دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن اب تک 3.5 ارب ڈالرز کا عطیہ دے چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بل گیٹس نے اپنے ادارے کے اہداف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
Well, our overall goal is that kids in poor countries should be as healthy as kids in the rest of the world. That is,
ہمارا مجموعی مقصد یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح غریب ملکوں کے بچوں کی صحت میں بھی بہتری لائی جائے۔ مثلا مختلف بیماریوں میں ان بچوں کے مبتلا ہونے کے امکانات کو کم کرنا، غذائیت کے بھرپور خوراک تک ان کی رسائی کو ممکن بنانا تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر نشوونما ہو سکے۔ بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ان کے مطابق اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور اگر ہم موازنہ کریں تو 1990 کے عشرے میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہر سال 1.9 کروڑ بچے ہلاک ہو جاتے تھے، اور اب یہ تعداد کم ہو کر 60 لاکھ ہو گئی ہے۔ بل گیٹس نے یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکوں کی دریافت صحت کی سہولتوں میں بہتری پیدا کرنے اور ماؤں میں بچوں کی صحت سے متعلق شعور پیدا کرنے کی حالیہ کوششوں کی وجہ سے ہم نے کافی پیش رفت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کے ادارے کی طرف سے مختلف پروجیکٹس جاری رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجن ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یورپ میں قائم دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ کے سائنسدان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک حالیہ تجربے نے آئنسٹائن کی سچائی ثابت کر دی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ عرصہ قبل روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات دریافت کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ درست نہیں تھے۔ گزشتہ سال کے آخر میں سائنسدانوں نے روشنی سے تیز رفتار ذرات نیوٹرینو دریافت کرنے کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے بعد آئنسٹائن کے نظریائی اضافیت پر کئی پیچیدہ اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ جدید سائنس کی بلند و بالا عمارت اسی نظریے پر قائم ہے، اور جدید سائنسی دور کی بیشتر ایجادات کی بنیاد یہی نظریہ ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے سن 1905 میں آئنسٹائن نے اپنا یہ شہرۂ آفاق تصور پیش کیا تھا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے، اور کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن فزکس کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ سیرن میں کئی ماہ تک مسلسل جاری رہنے والے تجربات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے ذرے نیوٹرینو کی رفتار روشنی سے قدرے زیادہ ہے، اور بار بار کے تجربات اور ان کے نتائج کے انتہائی باریک بینی سے کیے گئے مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ نیوٹرینو مقررہ مقام پر روشنی سے قدرے پہلے پہنچا۔ اس دعوے نے جدید سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ الیکٹرانک فزکس اور کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوششیں نظریۂ اضافیت کو بنیاد بنا کر کی جا رہی تھیں۔ لیکن اب ایک سائنسی جریدے سائنس انسائیڈر کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار میں ریکارڈ کیے گئے اضافے کی وجہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان کیبل لنک کی خرابی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رفتار کی پیمائش کرنے والے جی پی ایس اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر کے درمیان نصب آپٹک فائبر کیبل کے کنیکشن ڈھیلے تھے، جس نے یہ ظاہر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا کہ مقررہ فاصلہ طے کرتے وقت نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی رفتار سے 60 نینو سیکنڈ زیادہ تھی۔
تیز رفتار نیوٹرینو کا انکشاف گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت ہوا تھا جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جنیوا میں واقع زیر زمین لیبوریٹری سیرن سے روشنی اور نیوٹرینو کی ایک بیم روم کے قریب واقع ایک دوسری لیبوریٹری گران ساسو بھیجے تھے۔ ان تجربات میں نیوٹرینو نے روشنی کے مقابلے میں مقررہ فاصلہ پہلے طے کیا، لیکن سانسو لیبوریٹری میں سائنسدانوں کی ایک اور ٹیم کو ڈیٹے کے مطالعے سے کچھ شبہ گزرا، کیونکہ ان تجربات میں اس مخصوص تابکاری کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی جو روشنی سے رفتار بڑھنے کے بعد نیوٹرینو میں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے لیبوریٹری کے آلات کا اثر نو معائنہ کیا، جس دوران انہیں پتا چلا کہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان فائبر آپٹک کیبل کا کنیکشن ڈھیلا تھا۔ کنیکشن کسنے کے بعد جب اس تجربے کو دہرایا گیا تو مقررہ مقام پر نیوٹرینو کے پہنچنے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں 60 نینو سیکنڈ کم ہو گئی، گویا وہ روشنی کی سطح پر آ گئی۔ آئنسٹائن 57 سال بعد ایک بار پھر اپنے نظریہ اضافیت کی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ دفاع میں قومی سلامتی کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے لیڈروں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ انہیں شام اور عراق میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ داعش کے خلاف اتحاد اور مقامی فورسز نے عراق اور شام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے داعش کے زیر قبضہ ایک بہت بڑے علاقے کو واگزار کرا لیا ہے اور اب وہ فیصلہ کن جنگ کے لیے موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ صدر نے کہا کہ شام میں ان کے مضبوط گڑھ رقہ میں داعش کے داخلے کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا ہے۔ داعش کے خلاف جاری فوجی حکمت عملی سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ صدر نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد جہاں بھی چھپے ہوتے ہیں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جاتے ہیں۔ امریکی پائلٹ یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، جبکہ داعش غیر مسلح شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتحادی اور مقامی فورسز داعش کے لیڈروں اور کمانڈروں کو تنظیم سے باہر نکال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام اور ان کے عسکری ڈھانچے پر خاصا اثر پڑا ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ اب داعش کا کوئی لیڈر محفوظ نہیں ہے اور ہم ان کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ دہشت گرد گروپ کے عراق اور شام سے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں۔ عراقی فورسز نے فلوجہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں دریائے فرات کی وادی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسی طرح دریائے دجلہ کے علاقے سے بھی انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ قاہرہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور اب موصل میں ان کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ داعش کے زیر قبضہ یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ دریا اثنا شام میں مقامی فورسز کا اتحاد، جسے ہماری خصوصی آپریشن فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے، داعش کے خلاف جنگ آزما ہے۔ داعش کے بیشتر جنگجو مانبی شہر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس علاقے سے دہشت گرد یورپ میں داخل ہو کر حملے کرتے ہیں اور اسی لیے داعش اس شہر پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ پورے سال میں داعش شام اور عراق میں کوئی بڑا حملہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ داعش کے لیڈروں کو اپنی شکست کا علم ہو چکا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو پیغامات کے ذریعے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں رقہ اور موصل میں شکست ہو سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ داعش کو صورتحال کا صحیح ادراک ہو چکا ہے کہ انہیں ان علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم ان پر حملے جاری رکھیں گے اور انہیں پسپا کر کے ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو پرمغل. واشنگٹن میں ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں فنکاروں نے امریکی پرچم کو اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا ہے. اس نمائش کا انعقاد ڈی سی چیمبر آف کامرس میں کیا گیا. اس نمائش کی منتظم اور واشنگٹن میں زینت گیلری کی مالک مارجری گولبرگ نے کہا کہ اس نمائش کا موضوع ستارے اور دھاریاں ہیں. عصر حاضر کے آرٹ میں امریکی پرچم تھا جس میں ملک بھر سے کئی فنکاروں کے مختلف اصناف میں بنائے گئے فنکارے شامل تھے.
You know, I really like Gavin Sewell's work. You know, it's very unique, three-dimensional mixed media. And, you know, the realism.
گولبرگ کا کہنا تھا کہ مجھے سچ میں گیون سول کا کام پسند ہے. یہ سہجہتی مخلوط میڈیم ہے اور یہ بہت ہی منفرد ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقینی طور پر روشنی والے فن پارے بھی پسند ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں.
Of Anita Kunz, it's a Mona Lisa with the American flag, and Keith Norville is very humorous. So,
گولبرگ نے کچھ شوخ و چنچل فن پاروں کا ذکر بھی کیا جس میں انیتا کنز کا پرچم کے ہیڈ کے ساتھ مونالیزا اور کیس نورول کا فن پارا بھی شامل ہے جس میں ایک جانور کے کارٹون کو جھنڈے کے ساتھ دکھایا گیا ہے. لورا ٹیلر جو ایک سابق فوجی اہلکار بھی رہ چکی ہیں ان کے فن پاروں کا مرکزی خیال ذاتی نوعیت کا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے ایک سابق فوجی کی بیٹی ہوں. میرے دادا اور دادی کام کر چکے ہیں جبکہ میرے کئی چچاؤں اور چچیوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں, اور یہ نہ صرف خاندان کی نمائندگی کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں واپس لوٹانے کا یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے. ٹیلر فن پارے بنانے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور وہ یہ تصویریں مارکر اور پینٹ کی مدد سے بناتی ہیں جنہیں وہ اپنے سابق فوجی دوستوں کو دیتی ہیں.
Because I've done so much work with different veterans, it's very important to me and my mission to be able to give back to.
چونکہ میں نے مختلف سابق فوجیوں کے ساتھ بہت کام کیا ہے اس لیے یہ میرے اور میرے مقصد کے لیے نہایت اہم ہے کہ میں ان سابق فوجیوں کو واپس لوٹانے کے قابل ہو سکوں جیسا کہ انہوں نے مجھے دیا ہے. ایک اور فنکار کیتھرین آنس کی بنائی گئی تصویر سیم کی بور بھی اس نمائش میں شامل کی گئی ہے, اور یہ ایک مخلوط میڈیم کی تخلیق ہے جو ان کے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے.
My neighbor Sam and his wife Nicole were both Iraq vets and he was an Afghan vet. I asked him if I could do.
میرا پڑوسی سیم اور ان کی اہلیہ نکول دونوں نے بطور فوجی عراق میں خدمات انجام دی تھیں اور وہ افغانستان میں فوجی خدمات انجام دے چکا تھا. میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اس کے جوتوں پر تصویر کشی کر سکتی ہوں, تو اس نے اس پر اتفاق کیا. پھر وہ اس پر ہونے والے کام کو دیکھنے کے لیے گھر آیا.
He was able to run his hand over the toes of the boots and he looked at me and he said, Catherine, that is exactly the way my boots felt when I was in Iraq.
اس نے جوتے کی انگلیوں والے حصے پر ہاتھ پھیرا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیتھرین, یہ بالکل اسی طرح ہے. مجھے یہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ جب میں عراق میں ہوتا تھا, اور یہ بہت ہی اچھی ریت ہے جو میرے پورے جوتوں پر ہے. پرانی یادیں اور حب الوطنی اس نمائش کے عام موضوعات تھے. اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والے ایک شخص سٹیون شور نے کہا کہ یہاں ایسی بھی تصویریں ہیں جو امریکہ کے تاریک لمحات کا مظہر ہیں.
So it's a delicate balance of highlighting what is best in America, American ideals and.
انہوں نے کیوٹس ووڈی کی ایک رضائی کی پینٹنگ جو غلامی کے متعلق الفاظ اور تصویروں کو ظاہر کرتی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو اجاگر کرنے کا ایک انتہائی نفیس توازن ہے. امریکہ ایک بہترین ملک ہے. امریکی نظریات اور اس کے ساتھ فنکاروں کو ہماری تاریخ کے ان لمحات کا اظہار کرنے کے بارے میں پوری طرح آزاد محسوس کرنا چاہیے جہاں ہم ان نظریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. تاہم چیمبر آف کامرس کے صدر ہیری ونگو کے لیے یہ بہت اچھا ہے.
Whenever I look at an American flag, I still get a chill. And, you know, to have us put this exhibit on at the DC Chamber.
جب میں امریکی پرچم کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے. جبکہ مارگری گولبرگ نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو اچھا محسوس ہونا چاہیے. امریکہ ایک عظیم جگہ ہے اور ہم سب کے لیے یہاں رہنا ایک نعمت ہے. نیلو فر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کے لیے پروگرام پیش کریں گی شہناز عزیز کچھ تو کہیے, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. حاضر ہوتی ہوں اب سے کچھ دیر کے بعد, ایک گھنٹے کے بعد خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.